جمعہ 9 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں آنے والے قیامت خیز زلزلے کے 10 برس بعد کیا انسانوں کی بستیاں جو اجڑ گئی تھیں دوبارہ بس پائیں؟ سیربین کی آج کی خصوصی پروگرام میں اسی بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ کیا سبق حاصل کیا۔ مگر پہلے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سے پیش کریں گے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ سال 2015 کا امن نوبل انعام تیونس کی تنظیم نیشنل ڈائیلاگ کوارٹیٹ کو دیا گیا ہے۔ یہ تنظیم ملک میں جمہوریت کی جانب منتقلی میں اپنی خدمات کے سلے میں اس انعام کی حقدار ٹھہری ہے۔ تفصیل ظفر سید سے۔
نوبل انعام حاصل کرنے والی تیونس کی تنظیم تیونیشین ڈائیلاگ کوارٹیٹ نے 2011 کے انقلاب کے بعد ملک میں کثیر جہتی جمہوریت کی تعمیر کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ انعام کا اعلان کرتے ہوئے نوبل کمیٹی کی سربراہ کیسی کلمن نے کہا کہ 2013 میں جب جمہوریت کا عمل سیاسی قتل و غارت اور بڑے پیمانے پر پھیلے سماجی انتشار کی وجہ سے خطرے میں تھا، تو کوارٹیٹ نے ملک کو خانہ جنگی کے دہانے سے نکال کر پر امن سیاسی عمل کی جانب گامزن کر دیا۔
شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے برطانوی ادارے سیرین آبزرویٹری نے کہا ہے کہ شام میں تمام روسی دعووں کے باوجود شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے حلب کے شمال میں کئی علاقوں پر قبضہ کیا ہے۔ تنظیم کہتی ہے کہ دولت اسلامیہ پہلی بار شام کے دارالحکومت سے اتنا قریب پہنچی ہے۔ اس سے شدت اختیار کرتی لڑائی میں ایران نے پاسداران انقلاب کے ایک جنرل کی حلب میں ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ حسین ہمدانی دولت اسلامیہ کے خلاف شامی فوج کے جنگی مشیر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے بعد پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفے واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ کراچی آپریشن سے متعلق سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے 5 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی جا رہی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 4 روزہ انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ تاہم اس مہم کے دوران رواں سال کراچی سے پولیو کا پہلا کیس منظر عام پر آیا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ پولیو وائرس گلبرگ ٹاؤن کی رہائشی ایک 18 ماہ کی بچی میں پایا گیا۔ اسی علاقے سے گزرنے والی ایک ندی سے پولیو وائرس کے مثبت نمونے مل رہے تھے، جس کی وجہ سے پولیو کے کیس سامنے آنے کا خدشہ موجود تھا۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 21 سالوں میں 81 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ ان میں سے صرف 56 کے قتل کی وجوہات سامنے آ سکی ہیں، جبکہ 25 کا تاحال سراغ نہیں لگایا گیا۔ ان اعداد و شمار میں پچھلے دنوں کراچی میں 2 صحافیوں کی ہلاکت شامل نہیں ہے۔ عالمی امدادی ادارے میڈیسن سان فرنٹیئر کا کہنا ہے کہ افغانستان کے شہر قندوز کے ہسپتال پر امریکی فضائی حملے کے 5 دن گزر جانے کے بعد اب بھی عملے کے ارکان سمیت 33 افراد لاپتہ ہیں۔ ذیشان حیدر۔
تنظیم کا کہنا ہے کہ ابھی بھی بہت سے مریض اور عملے کے افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے ہاٹ لائن قائم کی گئی ہے۔ تنظیم نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے بارے میں کسی بھی طرح کی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتے، اور بتایا ہے کہ غیر شناخت شدہ لاشیں ابھی بھی ہسپتال میں موجود ہیں، جن کی شناخت سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے قندوز شہر میں فضائی حملے کے دوران ایم ایس ایف کے عملے کے 12 افراد اور 10 مریض ہلاک ہوئے تھے۔
اسرائیلی اور فلسطینی شہریوں کے درمیان حالیہ دنوں میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ غزہ کے سرحدی علاقے میں ایک اسرائیلی فوجی نے نہل اوز کی گزرگاہ کے جانب جانے والے مظاہرین پر فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل مغربی کنارے میں ایک پولیس اہلکار پر چاقو سے وار کرنے والے فلسطینی کو بھی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ جرمن حکام نے بتایا ہے کہ رواں برس میں پناہ گزینوں کے رہائشی مقامات پر 500 حملے ہوئے ہیں۔ یہ تعداد گزشتہ برس سے 3 گنا زیادہ ہے۔ وزیر داخلہ نے اس اضافے کو شرمناک کہا ہے۔ اسی دوران یورپی یونین کے پناہ گزینوں کی آباد کاری کے منصوبے کے تحت اٹلی میں موجود آٹریا کے قریباً 20 پناہ گزینوں کو سویڈن بھیجا گیا ہے۔ تارکین وطن کے یورپی کمشنر ڈیمیٹریس اوراموپولوس نے اس موقع پر کہا،
In a spirit of solidarity and responsibility.
روم یکجہتی اور احساس ذمہ داری کی ایک ایسی مثال ہے جو ظاہر کرتی ہے ہم مل کر کیا کر سکتے ہیں۔ تعداد شمار کرنا کہ جانے والے صرف 19 افراد ہیں تو تعداد اہم نہیں، عمل اہم ہے، اور میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آگے بڑھیں، اس مسئلے کا سامنا کریں اور ان لوگوں کو امید دیں۔
ایک حالیہ طبی تحقیق نے چینی نوجوانوں کو خبردار کیا ہے کہ کم عمری میں سگریٹ نوشی شروع کرنے والے زیادہ عرصہ تک جی نہیں پائیں گے۔ طبی جریدے لینسٹ میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے مطابق چین کے 2/3 نوجوان 20 سال کی عمر سے پہلے ہی سگریٹ نوشی شروع کر دیتے ہیں۔ تحقیقکاروں نے خبردار کیا ہے کہ اس کا انجام موت ہے۔ چین میں 2010 میں 1,000,000 افراد تمباکو استعمال کرنے کی بنا پر اپنی زندگیاں گنوا بیٹھے، مگر تحقیقار کہتے ہیں کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو 2030 تک یہ تعداد سالانہ 20,00,000 تک جا پہنچے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس میں سن رہے ہیں۔ 10 برس قبل 8 اکتوبر پاکستان کے شمالی علاقوں اور بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام جموں اور کشمیر کی جو ریاستیں ہیں ان میں یہ تباہی اور موت اور افراتفری کا دن تھا۔ قیامت کا منظر لوگوں نے خود دیکھا جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑے، جب اکثر لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی مگر پھر بھی کچھ اپنوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ہزاروں لوگ زندہ درگور ہو گئے تھے جب انسان کی ہری بھری بستیاں اجڑ گئیں۔ جی ہاں، 8 اکتوبر 2005 کی صبح کا زلزلہ۔ ہمارا آج کا سیربین اسی سلسلے کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے اور آج اسی کے حوالے سے ہمارا ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہے۔ آج ہم یہی بات کریں گے کہ 10 برس بعد کیا ہم نے حاصل کیا ہے، کیا سبق سیکھے ہیں اور کیا انتظامات بنائے ہیں آئندہ کی نسلوں کے لیے۔ یہی موضوع ہے آج کے ٹاکنگ پوائنٹ کا، جس میں ہمارے سامعین کے سوالات ہوں گے جن کے جواب اہم لوگ دیں گے، جن میں ایک ہیں متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کے ادارے، یعنی ایرا کے سربراہ بریگیڈ ابو بکر امین باجوہ، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے شریک ہو رہے ہیں اس پروگرام میں۔ اس کے علاوہ لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے زلزلے کے وقت جن فوجی افسر نے بحالی اور تعمیر نو کا کام فیڈرل ریلیف کمشنر کے حصے سے ہنگامی بنیادوں پر اٹھایا تھا اور اس کو سارا سنبھالا دیا تھا، وہ اس وقت میجر جنرل تھے فاروق احمد خان اور بعد میں لیفٹیننٹ جنرل ہو کے ریٹائر ہوئے۔ یہ بھی ٹاکنگ پوائنٹ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ زلزلے اور قدرتی خطرات یا تباہی سے متاثرہ علاقوں میں سروے کرنے والی سرکاری تنظیم پتن کے سربراہ سرور باری بھی لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شریک کر رہے ہیں، جو یہ دیکھیں گے کہ اب تک کیا کچھ حاصل ہو سکا ہے اور اتنے برسوں میں جو کچھ بھی ان اداروں کو یا قومی سطح پر یا انتظامی سطح پر کرنا تھا، پالیسی سے لے کر اور دوسری سطح پر، وہ کیا کچھ ہوا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا ہے، یہ سب کچھ ہم اس پر بات چیت کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے متاثرہ علاقوں میں سب سے زیادہ جو زیادہ تباہ ہوا تھا وہ غالباً کئی رائے کے مطابق اور سروس کے مطابق بالا کوٹ کا شہر تھا، کیونکہ اس کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ فالٹ لائن پر واقع تھا اس زلزلے کی، جس نے 8 اکتوبر کو پورے اس شمالی علاقے میں تباہی پھیلا دی تھی۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز ان اپنے مہمانوں کے تعارف کے بعد اپنے سامعین کے سوالات سے کرتے ہیں، اور ہمارا پہلا سوال بھی ایک بالا کوٹ ہی کی خاتون سے ہے۔
میرا نام یاسمین زمان ہے، میرا تعلق ریڈ زون بالا کوٹ سے ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں زلزلے کے بعد بچوں کے ساتھ شیلٹر میں رہتی ہوں، جہاں گرمی سردی میں گزارا کرنا خاص طور پر بچوں کے انتہائی تکلیف دہ ہے، اس سلسلے میں آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟
یہ سوال ایک بالا کوٹ کی متاثرہ خاتون 10 برس بعد بھی اب تک شیلٹر ہوم میں رہ رہی ہے، یعنی پناہ گاہ میں، اس کا اپنا گھر نہیں بن سکا ہے۔ یہ سوال فوری طور پر توجہ کا طالب ہے بریگیڈر ابو بکر امین باجوہ صاحب، جو کہ ایرا کے سربراہ ہیں۔ یہ بریگیڈر صاحب، ابھی تک شیلٹر ہوم میں کیوں ہیں خاتون، پہلے تو یہ بتائیے۔
یہ شیلٹر ہوم میں اس لیے ہیں کہ اس وقت پلان کیا گیا تھا کہ 2 سے 3 سال میں نیا شہر بس جائے گا، اور اس کے لیے چونکہ جب تک نیا شہر نہیں بستا تو ان کو شیلٹر ہوم میں، ٹیمپرری ہاؤسنگ میں رکھا جانا تھا۔ اب انفارچونیٹلی، بدقسمتی ہے ہماری کہ 10 سال گزرنے کے باوجود وہ شہر نہیں بس سکا۔ ہماری تمام ہمدردیاں ان تمام باسیوں کے بالاکوٹ کے باسیوں کے ساتھ ہیں کہ جو ابھی تک ٹیمپرری ہاؤسنگ میں رہ رہے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں بالاکوٹ کے بارے میں کہ جی کیوں نہیں بن سکا ابھی بتا سکتا ہوں, یا اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے تو ان سب کو کلب کر کے اکٹھا کر کے ان کا میں
آپ ہم نے کل بھی آپ کا ایک انٹرویو چلایا تھا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ وہاں پہ زمین آپ کو نہیں مل سکی, اور جتنی زمین ملی اس کے لحاظ سے 14% کا حصہ آپ نے غالباً تیار کر لیا جو لوگوں کو جہاں پہ نیو بالاکوٹ سٹی بنایا جا سکتا ہے, یہ آپ بتا چکے ہوئے. ہم آگے بڑھتے ہیں, ہمارا ایک اور سوال ہے.
میں منیر حسین لقمانی ایڈوکیٹ منسہرہ سے بات کر رہا ہوں کہ تحصیل بالاکوٹ میں ابھی تک تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی تعمیر نہیں ہو سکی. وہاں پہ اس وقت بھی 216 کے قریب سکول ہیں جو تعمیر نہیں ہو سکے, اور باقی جو سڑکیں ہیں, باقی جو ریکنسٹرکشن ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی. اس کی کیا وجہ اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟
بریگیڈیئر صاحب زحمت کریں گے آپ.
جی, بالاکوٹ میں اسکول بھی اسی طرح جیسے کہ ٹیمپرری ہاؤسنگ بنی ہوئی تھی, اسی طرح اسکول بھی ٹیمپرری ان کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا کیونکہ وہاں پر اتنے پیسے نہیں اس وقت کی پالیسی تھی کہ جی ان پر لگائے جائیں, اور ان کو صرف عارضی طور پہ یہاں رکھا گیا. تو جیسے ہی نیا شہر بنے گا تو اس میں اسکول جو ہیں وہ بن رہے ہیں, اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ 14% ہمیں دیا گیا تھا ایرا کو, وہ 14% 100% مکمل ہے. اور اس میں دو اسکول تھے, وہ دو سیکٹرز ہیں سی اور ڈی, اور ان میں دو پرائمری اسکول اس وقت مکمل ہو چکے ہیں. جہاں تک اس کی بات ہے کہ جی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, یہ اس کو بھی ٹیمپرری بنایا گیا تھا 2007 میں, اور یہ پھر وہاں پر فلڈز آئے تھے 2010 میں کہ جس سے وہ ہاسپٹل ڈیمیج ہو گیا تھا. اس وقت بالاکوٹ شہر کے اندر اگر آپ کہیں تو ہم اس کو بالکل مانتے ہیں کہ جی اس کے شہر کے اندر کوئی ہاسپٹل اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ سیلاب میں ڈیمیج ہو گیا تھا, اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ قریب ہی دو بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہیں وہ تعمیر کے آخری مراحل میں ہیں. تو یہ بھی ایک ٹیمپرری وہ ہے جب تک کہ مکمل, اور اس کا علاج اسی وقت ہو سکے گا کہ جب اگر نیا بالاکوٹ بن جاتا ہے تو.
بریگیڈیئر صاحب یہ آپ نے وضاحت کی, ظاہر آپ کے جواب میں ایک چیز اور بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ سب ظاہر 10 برس ہو گئے ہیں, اور جب یہ سارا کام شروع ہوا تھا اس وقت اس کام کی اکثر ذمہ داری جو تھی وہ اس وقت کے جو ذمہ دار افسر تھے ان پر عائد ہوتی تھی یا ان کو کرنا چاہیے تھا, تو وہ اس وقت جنرل فاروق صاحب تھے, اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے شامل بھی اس پروگرام میں. جنرل فاروق صاحب یہ اس شروع سے کچھ مسئلہ لکھی گئی تھی.
میں سوال سمجھ گیا ہوں, میں وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو کوئکلی جواب دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ میری ذمہ داری نہیں تھی کیونکہ میں ایرا سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا, ریلیف اینڈ ریسکیو تھا, 5 مہینے کے بعد ہم نے وہ ختم کیا اور اس کو ایرا میں مرج کر دیا. میں حیران یہ ہوں کہ بگڑے باجوا اتنا معذرتانہ انداز سے کیوں بات کر رہے ہیں. اس میں چند ایک چیزیں ہیں کیونکہ میں اسی جگہ پہ موجود تھا اور یہ چیزیں میرے نظر سے گزرتی تھیں, سننے میں آتی تھیں. دیکھیے بالاکوٹ جو سٹی ہے اس کے اندر ایک فالٹ لائن نہیں ہے, اس میں سے کئی فالٹ لائنز ہیں, اور آپ فالٹ لائن کے اوپر گھر تعمیر نہیں کر سکتے. کم از کم 400 میٹر آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے, اس سے ہٹ کے آپ اگر تعمیر کرتے ہیں تو بچت ہو سکتی ہے. بالاکوٹ شہر کے لوگوں کو یہ بڑا کلیئرلی بتایا گیا تھا یہاں پہ ریکنسٹرکشن نہیں کرنی. بالاکوٹ کے جو باسی ہیں نیچرلی صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں, وہ جگہ چھوڑنا نہیں تھا چاہتے. نمبر دو, جو بالاکوٹ نیا شہر تھا اس کی زمین فرنٹیئر گورنمنٹ نے لے کے دینی تھی, ایرا نے نہیں تھی خریدنی, فرنٹیئر گورنمنٹ نے وہ کمپلیٹ نہیں لے پائے, وہاں بھی جھگڑے ان کے شروع ہو گئے. سو پروونشل اتھارٹیز کو کے بیچ میں انوالو تھیں, انہوں نے پرکیور کر کے یہ لینڈ دینی تھی, اور ریکنسٹرکشن کے فنڈ فیڈرل گورنمنٹ نے دینے تھے, اور پھر ایرا نے اس کو بنانا تھا. لہٰذا یہ چومکھی ایک قسم کی ایفرٹ ہونی تھی جو نہیں ہو پائی, جس کی وجہ سے ایک بالاکوٹ رہ گیا. میں حیران یہ ہوں کہ باجوہ صاحب آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ 95% ہاؤسنگ جو ہے یہ کمپلیٹ کر بیٹھے تھے آج سے 2 سال پہلے. اسکولس جہاں تک ہیں وہ بھی بہت اچھی پرسنٹیج ہے دونوں فرنٹیئر میں اور مظفر آباد کشمیر کے علاقے میں, وہ بھی میرے خیال 75-80% یہ کمپلیٹ کر بیٹھے تھے. اسی طرح میڈیکل فیسلٹیز تھیں. جہاں تک بالاکوٹ کے ہسپتال کا تعلق ہے, یہاں پہ ایک بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ کوئت والوں نے ایک ہاسپٹل بنایا ہوا تھا بالاکوٹ کو جب آپ اپروچ کرتے تھے وہاں پر یہ موجود ہوتا تھا. فیسلٹیز تو اویلیبل ہیں لیکن یہ پولیٹیکل جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جس میں بالاکوٹ کے جو لوگ ہیں وہ جانا نہیں چاہتے نئی جگہ پہ.
یہ ابھی اسی موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں. جنرل صاحب آپ تھوڑا سا توقف فرمائیے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر نے ابھی فون کیا ہے, میں ان کا سوال آپ کو سناتا ہوں. جی ہلو. جی
ہلو, السلام علیکم.
السلام.
جی میں جنرل فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام میں شامل.
آپ اپنا تعارف کرا دیں پہلے پلیز.
میرا نام ڈاکٹر محمد فرید ہے, میں جرنلسٹ ہوں اور بالاکوٹ ریڈ زون فالٹ لائن کے اوپر بیٹھا ہوں. میرا جنرل صاحب سے سوال ہے کہ ریڈ زون قرار دیا جانے کا نوٹیفیکیشن کس ادارے کی جانب سے جاری کیا گیا, اور بکریال سٹی کے حوالے سے انہوں نے جو پلاننگ بنائی تھی اس کا الٹرنیٹو بالاکوٹ خطرناک ایریا قرار دیے جانے کے بعد ایمرجنسی کا متبادل کون سا نظام اپنایا گیا؟
جی جنرل صاحب یہ آپ سے براہ راست سوال ہے, لیکن یہی سوال میں بریگیڈ صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا اگر آپ کو موجودہ حالات میں بتا سکیں. جی جنرل فاروق صاحب.
ریلیف کمشنر کا وہ مارچ 2006 میں ختم ہو گیا تھا, اس کے بعد میرا اس سے تعلق نہیں تھا, لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی رہیں.
میں جنرل صاحب ایک منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا کہ بہت ساری چیزیں آپ کے شاید انتظامی دائرے میں نہ آتی ہوں, لیکن ہمیں یاد ہے اور آپ سے اس وقت بھی ہم آپ کو کافی زحمت دیتے ہیں, آپ کے انٹرویوز ہم چلاتے رہے, آپ سے بات چیت بھی کرتے رہے اور آپ بڑی تعاون کرتے رہے ہمیشہ میڈیا سے اس وقت بھی تو. لیکن یہ انتظامی معاملات کے علاوہ یہ ہے آپ کی یہ بھی حیثیت ہے کہ آپ اس وقت فوج کے وہ اعلیٰ ترین عہدے دار تھے جس نے بہت زیادہ کام کیا تھا, اور میرا خیال ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کافی بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کی اور آپ کی فوج کی جو کاروائیاں تھیں ان کی پذیرائی ہوئی تھی, ان کی تعریف بھی ہوئی تھی, تنقید بھی ہوئی تھی ظاہر ہے, لیکن پذیرائی بھی ہوئی تھی. تو میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ آپ اس چیز کو ایک انتظامی ذمہ داری سے ہٹ کے ایک ایسے شخص کی طرح دیکھیں کہ جو جس کے ذہن میں کیا کچھ تھا.
جی میں اس
میں آپ پر ایک عہدے کے لحاظ سے ذمہ داری نہ ڈالنے کی کوشش کروں, نہ یہ مقصد ہے گفتگو کا. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم نے ایک قوم کے طور پہ کیا سوچا ہے.
جی ٹھیک ہے. اس کا جو نوٹیفیکیشن تھا دیکھیے وہ ریڈ زون کا ایرا نے کیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, کیونکہ ریکنسٹرکشن کی ذمہ داری ایرا کی تھی, اینڈ ریڈ زون ڈکلیئر ہونے کے بعد یہاں پر ریکنسٹرکشن نہیں ہونی تھی اور نیا بالاکوٹ جو تھا وہ تعمیر ہونا تھا. ابھی یہ جو ساری کاروائی ہے اس میں پروونشل اتھارٹیز انوالو ہوتی ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ پروونشل اتھارٹیز اپنی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھاتے بھی ہیں, کوئی پولیٹیکل کنسٹرینٹس بھی ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو کنونس نہیں کر پائے کہ یہاں سے آپ موو آؤٹ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام شہر آپ جہاں جہاں زلزلے کے نو ڈسٹرکٹس میں پھر لیں, صرف بالاکوٹ ایک ایسی جگہ نظر آتی جہاں پہ شیلٹرز آپ کو نظر آتے ہیں, باقی ہر جگہ پہ لوگوں نے گھر بنا لیے, نئے نئے آپ کو چھتیں نظر آتی ہیں, سب انتظامی معاملات آپ کو جگہوں کے اوپر موجود نظر آتے ہیں, صرف بالاکوٹ ہے جو ابھی تک ایک غیر منظم سا شہر نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ وہاں سے ہلنا نہیں چاہتے, نئی جگہ کے اوپر زمین پرکیور نہیں ہو سکی اور فنڈز ایرا کو نہیں دیے جا سکے. یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سیرا جو کہ ایک پروونشل اتھارٹی ہے جو اس کو ریکنسٹرکشن میں جو ایرا کی مدد کرتی ہے اس کا بھی کوئی ریپرزنٹیٹو ہونا چاہیے تھا, لیکن ایک یہ ایک بہت ہی میرے خیال میں
یہ جنرل صاحب آپ نے یہ ایک ایسے نقطے کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں جس میں بہت ساری باتیں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس میں میں تھوڑا سا آپ کو روک کے بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ آپ کو بریگیڈیئر امین باجوہ صاحب آپ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, ایرا کے آپ سربراہ ہیں اس وقت, ڈپٹی چیئرمین ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو اس شہر کی تعمیر کے لیے جو دوسرے محکموں سے جو رابطے کرنے تھے اس میں ناکامی کس کی ہے, آپ کی اپنی نہیں ہے؟
دیکھیے ایرا نے یہ نیا بالاکوٹ شہر اسی صورت میں بنانا تھا اگر ایرا کو زمین ملتی اور اس کے ساتھ فنڈز ملتے. بدقسمتی سے ابھی تک زمین نہیں مل چکی, اور یہ بات میں کل بھی اپنے پروگرام میں یہ کر چکا ہوں کہ جی چونکہ زمین نہیں ملی اس لیے کنسٹرکشن نہیں ہوئی. 14% زمین ملی تھی, اس پہ 100% کنسٹرکشن ہو گئی. اس کے اوپر ہم نے ہر فورم پہ یہ اس مسئلے کو اٹھایا ہے. کل بھی ہم سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے تھے 2 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک, اور وہاں پر بھی یہی ڈسکشن ہوتی رہی کہ اس کو کیسے اس زمین کا قبضہ جو ہے وہ ایرا کے حوالے کیا جائے. تو اس میں تمام ایم این اے سینیٹرز جو کہ اس علاقے کے ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں, صوبائی حکومت کے نمائندے بھی کل بھی موجود تھے. ہم نے 30 جون کو ان کو ایرا ہیڈ کوارٹر میں بھی بلایا تھا, وہاں پر بھی میٹنگ کی تھی. اور اب جب کہ بلدیاتی انتخابات کے بعد ایم این اے سے لے کے نیچے کونسلر اور ناظم حضرات بھی اپنی اپنی جگہ پر آ چکے ہیں, تو کوششیں جاری ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. پیرا جو ادارہ ہے, میں جنرل صاحب شاید غلطی سے کہہ گئے, وہ سیرا کی بجائے پیرا کہنا چاہتے تھے, دیٹ از پروونشل ارتھ کویک اینڈ ریہیبلیٹیشن اتھارٹی, ان کے بہاف پر بھی, حالانکہ وہ صوبائی حکومت کے وہ ہیں, لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ اس ایفرٹ میں شامل ہیں. اور یہ اصل میں دراصل یہ زمین ایرا کے ڈی جی پیرا کے کو میوٹیٹ کی گئی ہے, ان کے نام پر ہے. تو کوششیں ساری جاری ہیں, اور اسی وجہ سے باقی علاقوں میں کام نہیں ہو سکا, بالا کوٹ میں زیادہ کام نہیں ہو سکا. لیکن جہاں تک ان کے میں افسوس, اور وہ میری تمام ہمدردیاں بالا کوٹ کے عوام کے ساتھ ہیں, کہ 10 سال ان کو شیلٹر میں رہنا پڑا. معذرت خانہ رویہ ہونا اور چیز ہے, افسوس کرنی اور چیز ہے. مجھے افسوس ہے کہ وہ 10 سال سے جو بھی وجوہات ہیں, وہ علاقہ جس کی بھی ذمہ داری تھی وہ خالی نہیں کرا سکا اور ایرا کو نہیں دے سکا.
اچھا, یہ ذمہ داری جس کی بھی, ابھی ہم اس پر بات کرتے. لیکن ایک چیز بہت جو آپ دونوں حضرات کی باتوں سے جو سامنے آ رہی ہے, وہ دو بڑی اہم چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک یہ کہ کئی محکمے اس میں شامل ہیں, اور ان کا آپس میں تعاون کس حد تک مناسب ہے, سمود ہے یا نہیں ہے, اور کئی قوانین بھی اس لحاظ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پتن کے سربراہ, جو کہ غیر سرکاری تنظیم ہے, جس نے یہ جائزہ بھی لیا, سروے بھی کیا اور ان بارے میں معلومات بھی اکٹھا کی ہیں. سرور باری صاحب موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو میں. سرور باری صاحب, یہ جو اتنے ساری ملٹی لیئرز اور یہ مختلف قوانین اور یہ مختلف محکمے جو ہیں, یہ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ آپ نے ابھی سروے کیا اس پہ, یہ کتنا بڑی رکاوٹ ہیں یا کتنی بڑی سہولت ہیں اس تعمیر نو کے لیے؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ محکمے ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک اسٹیٹ اسٹرکچر نہیں ہوگا کام نہیں ہو سکتے. لیکن آفات میں کام کرنے کا جو میرا تجربہ ہے پچھلے 25 سال کا, اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ریاست جو ہے ہمیشہ لوگوں سے پیچھے رہی ہے. جو بالا کوٹ شہر ہے اس میں جو زندگی جو ہے واپس آنا شروع ہوگی تھی ود ان 3 ویکس. اب جو ریاستی ڈھانچے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی پالیسی بنانی ہوتی ہے, اس میں بہت سارے آرگومنٹ آتے ہیں, اور جب تک پالیسیز بنتی ہیں لوگ اپنی ریہیبلیٹیشن خود ہی کر رہے ہیں سیلف ہیلپ کی بنیادوں پر. لیکن جہاں تک نیو بالا کوٹ سٹی کا معاملہ ہے, وہاں ایک بھی پلاٹ جو ہے وہ کسی کو ایلوکیٹ نہیں کیا گیا. اگر 14% زمین جو لے لی گئی تھی اس پر تو کوئی گھر بن چکا ہوتا. تو اس لیے یہ جو بحث چل رہی ہے کہ جب تک 100% زمین نہیں ملے گی تب تک اس میں کوئی گھر نہیں بنے گا, یہ تو ایسی ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی. تو میں اس کے ساتھ ایک اور مثال بھی دینا چاہتا ہوں. مثلا ابھی ٹھٹھا میں ہماری جو ٹرکش بھائی ہیں, حکومت ہے, انہوں نے ٹھٹھا میں 2000 گھروں پر مشتمل ایک کالونی بنائی ہے. وہ 2000 گھر پچھلے 2 سال سے بے آباد ہیں, ایک بھی شخص کو جو سیلاب زدہ ہے اس کو گھر نہیں ملا. تو اسی طرح جو میگا پروجیکٹس ہیں دے آر دا بگ فیلئرس, اور وہ ہماری ریاست کی جو ادارے ہیں جو اس میں انوالو ہیں, یہ ان کی ناکامی ہے کہ 10 سال کے بعد بھی یا 5 سال کے بعد بھی وہ لوگوں کو وہ نہیں دے سکے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے سروے کیا ہے اس میں تقریباً 67% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو گھر بنائے ہیں وہ ایرا ڈیزائن کے مطابق نہیں ہیں, کیونکہ اور اس کی وجوہات بھی انہوں نے بتائی ہیں. انہوں نے وجوہات یہ بتائی ہیں کہ جو ڈھانچہ جو ڈیزائن دیا گیا تھا وہ ہمارے لوکل مٹیریل اویلیبل نہیں تھا, دور دراز اوپر پہاڑوں پہ لے کے جانا سریا سیمنٹ ریت یہ سب چیزیں لے کے جانا ممکن نہیں تھی, اور ڈیزائن بہت دیر میں ملا ہے. اس لیے اگر آپ
باری صاحب میں آپ کو معاف کیجیے گا, میں آپ کو روکوں گا کیونکہ پروگرام کو ہمیں اسٹرکچر کے مطابق چلنا ہے, ابھی پروگرام جاری ہے. لیکن ہم آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں, جہاں پہ ہمارے ساتھی طاہر عمران بیٹھے ہوئے ہیں. طاہر عمران, سوشل میڈیا پہ اس سارے موضوع پر کیا بات ہوئی ہے آپ؟
سکلین, سوشل میڈیا پہ جو بہت بڑے پیمانے پہ ہمیں کامنٹس آئے ہیں, ہماری کل سے کوشش تین چار دن سے ہم مختلف قسم کی پوسٹ کر رہے ہیں, ان میں میجورٹی لوگوں کا یہ سوال ہے کہ 10 سال کے بعد بھی اگر ہمیں حکمران اور انتظامیہ کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوشش ہو رہی ہے, یہ کوشش ہو رہی ہے, فلاں کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, تو پھر ان 10 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے آفت تھی تو پھر خدا کی طرف سے رجوع کریں, اس حکومت سے امید کا کوئی فائدہ نہیں ہے, انسان قدرتی آفات سے نہیں بچ سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے اکثریت جو ہے وہ ان علاقوں سے تعلق رکھتی ہے جو کہ زلزلے سے متاثر ہوئے تھے.
اچھا, اور کچھ سوالات بھی آئے ہیں آپ کی فیس بک پہ؟
اگر جی بالکل,
ایک سوال بتا دیں تاکہ ہم اس کو بعد میں رکھیں ان کے سامنے, دوستوں اپنے مہمانوں کے سامنے.
ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو تعمیرات کا فرق ہے یہ آزاد کشمیر اور بالا کوٹ میں کیوں ہے؟ کیا یہ صوبائی حکومت اور کشمیر کی حکومت جو ہے اس کی وجہ سے ہے یا اس کا تعلق کوئی اور ہے؟
شکریہ طاہر عمران, ابھی یہ سوالات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ایرا کے سربراہ کے سامنے. اس وقت میرے ساتھ شامل ہیں ٹاکنگ پوائنٹ میں بی بی سی اردو کے پتن کے سربراہ باری, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سابق سربراہ جنرل فاروق خان اور ایرا کے موجودہ ڈپٹی چیئرمین بریگیڈ ابو بکر امین باجوہ. سیر بین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
انگلینڈ اور پاکستان اے کے درمیان شارجہ میں کھیلے گئے 2 روزہ پریکٹس میچ کے دوسرے دن انگلینڈ کی اننگز میں ای این بیل نے نصف سینچری بنائی. البتہ اوپنر کی حیثیت سے ٹیسٹ میچوں میں کھیلنے کے امیدوار معین علی اور ایلکس ہیلز ناکام ہو گئے. انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر تھامس باخ کا کہنا ہے کہ فیفا کی مشکلات الیکشن کے ذریعے نئے صدر کی تقرری سے ختم نہیں ہو سکتی اور وقت آ گیا ہے کہ نیا صدر باہر سے لایا جائے جو بے داغ ہو. انہوں نے کہا کہ فیفا کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ جلد سے جلد دوبارہ بحال کرے. فیفا نے گزشتہ روز صدر سیپ بلاٹر, سیکرٹری جنرل جیروم واک اور نائب صدر مشل پلاٹینی کو 90 روز کے لیے معطل کیا ہے. ان کے علاوہ صدر کے الیکشن کے امیدوار چونگ مون جون پر بھی 6 سال کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے. لیورپول نے جرمنی سے تعلق رکھنے والے یورگن کلوپ کو نیا مینیجر مقرر کر دیا ہے. ایکواڈور نے ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ میچ میں ارجنٹائن کو 0-2 میں 2 گول سے ہرا دیا. ارجنٹائن کے لیے شکست کے علاوہ دوسرا بڑا دھچکا سرگیو اگیرو کا صرف 22 منٹ کے کھیل کے بعد انفٹ ہو جانا تھا. یورو فٹ بال کوالیفائنگ میچوں میں پولینڈ نے آخری لمحات میں گول کر کے اسکاٹ لینڈ سے مقابلہ 2-2 سے برابر کر دیا. یوں اسکاٹ لینڈ کی یورپین چیمپئن شپ میں کھیلنے کی امیدیں ختم ہو گئیں. پولینڈ کی طرف سے 2 گول رابرٹ لیوانڈاوسکی نے کیے. جمہوریہ آئرلینڈ نے جرمنی کو 1 گول سے ہرا کر حیران کر دیا. اس شکست کے باوجود جرمنی کی ٹیم گروپ ڈی میں 19 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے. عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ سے 55 منٹ میں زینگ ہی کو ہرا کر چائنا اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. پاکستان کے عبدالرحیم 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے سنوکر عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور, اور آج کے سیربیر میں خصوصی ٹاکنگ پوائنٹ میں ہم شامل ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ لوگوں کے سامعین کے سوالات ہم پیش کر رہے ہیں اپنے 3 مہمانوں کے سامنے جو اس کے جواب دے رہے ہیں, اپنے تبصرے کر رہے ہیں. ہمارے 3 مہمان ہیں پتن غیر سرکاری تنظیم کے سربراہ باری, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سابق سربراہ جنرل فاروق, اور ایرا کے موجودہ سربراہ چیئرمین بریگیڈ ابو بکر امین باجوہ.
سن 2015 کا امن نوبل انعام تیونس کی تنظیم نیشنل ڈائلگ کوارٹیٹ کو دیا گیا ہے. یہ تنظیم ملک میں جمہوریت کی جانب منتقلی میں اپنی خدمات کے سلے میں اس انعام کی حقدار ٹھہری ہے. ایران نے پاسداران انقلاب کے ایک جنرل کی حلب میں ہلاکت کی تصدیق کی ہے. حسین ہمدانی دولت اسلامیہ کے خلاف شامی فوج کے جنگی مشیر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے بعد پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفے واپس لینے کا اعلان کیا ہے. عالمی امدادی ادارے ایم ایس ایف کا کہنا ہے کہ افغانستان کے شہر قندوز کے ہسپتال پر امریکی فضائی حملے کے 5 دن گزر جانے کے بعد اب بھی عملے کے ارکان سمیت 33 افراد لاپتہ ہیں. غزہ کے سرحدی علاقے میں ایک اسرائیلی فوجی نے ناہل اوز کی گزرگاہ کی جانب جانے والے مظاہرین پر فائرنگ کی ہے, جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی معصومہ ملک. آج سیربین میں ٹاکنگ پوائنٹ ہے, جس میں 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے 10 برس بعد کے حالات اور کیا سیکھا, کیا سبق حاصل کیے, اس پر بات چیت ہو رہی ہے. اس بات چیت میں شامل ہیں ہمارے سامعین کے سوالات کے علاوہ جو جواب دیں گے وہ ہیں پتن کے سرور باری صاحب, جو کہ غیر سرکاری تنظیم ہے پتن, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فاروق احمد خان ہیں, اور ایرا یعنی ارتھ ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن اتھارٹی کے موجودہ ڈپٹی چیئرمین بریگیڈیر ابو بکر امین باجوہ صاحب ہیں, جو کہ اسلام آباد میں موجود ہیں. بریگیڈیر صاحب, یہ ہمارے ساتھی طاہر عمران نے جو اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں, انہوں نے اس وقفے سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ تعمیرات میں فرق کیوں ہیں. بالا کوٹ کے بھی ہم بات کر رہے تھے, لیکن انہوں نے اشارہ کیا مظفر آباد جو کہ بدترین ان علاقوں میں تھا جو متاثر ہوئے تھے اس زلزلے سے. تو یہ کیا فرق, یہ مقامی حکومتوں کی وجہ سے ہے, کوئی ڈیزائن کا مسئلہ کیا ہے یہ؟
سب سے پہلے تو میں وسیم باری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے زلزلے کے بعد ان کی آرگنائزیشن نے بھی سرور باری بہت زیادہ ساتھ دیا. سرور باری صاحب, سوری سرور باری صاحب کا, کہ ان کی تنظیم جو ہے پٹن نے بہت زیادہ ایرا کے ساتھ کام کیا ہے. اور انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ 14% پر جو کر لیا ہے تو وہ اس پر کیا ہوا. 14% پہ 1500 پلاٹ بنے ہیں, اور ہم نے لوکل گورنمنٹ کے حوالے ان کو کر دیا ہے کہ جی آپ جس کو جو کہ متاثرین ہیں ان کو الاٹ کریں, کیونکہ الاٹمنٹ کا کام ایرا کا نہیں ہے. دوسرا, وہ جو 1500 پلاٹ ہیں اس میں سے تقریباً 200 پلاٹس کے اوپر گھر بن چکے ہیں. تو یہ میں تھوڑی سی تصحیح بھی کرنا چاہتا تھا اور انفارمیشن دینا چاہتا تھا.
ٹھیک ہے,
اب جو کہ فرق بالا کوٹ اور کے کنسٹرکشن میں اور جو کہ مظفر آباد کی کنسٹرکشن میں ہے, ایک بات شاید مینشن نہیں ہوئی کہیں پر بھی, وہ یہ کہ جو فالٹ لائن ہے اور جو ایپی سینٹر تھا ارتھ کویک کا, وہ مظفر آباد سے زیادہ قریب تھا. بنسبت بالا کوٹ کے جو ایپی سینٹر تھا وہ مظفر آباد سے 10 کلومیٹر نارتھ ایسٹ کے اوپر تھا. جو وہاں کا رورل سپورٹ پروگرام تھا اس کے ایک ڈیزائن سے اس کی ایک اور قسم کی کنسٹرکشن تھی, اور وہ بیس کی گئی تھی جو پاکستان کے اس وقت کے بہترین کنسلٹنٹ جو اویلیبل تھے اور جن کے پاس بہترین ایکسپرٹس موجود تھے, وہ نیسپا کے ادارہ تھا جس نے کہ سروے کیے تھے, میپنگ کی تھی سسمک زوننگ کے مطابق, ہر زون کے مطابق جس طرح کی کنسٹرکشن کی ضرورت تھی اس کے مطابق گھر بنائے جا رہے ہیں.
اچھا, یہ بریگیڈیر امین صاحب آپ نے یہ تعمیرات کے فرق کا جو وجہ ہے وہ آپ نے بیان کی, لیکن میں اب ذرا ایک یہی کشمیر ہی میں رکتا ہوں. بالا کوٹ پر ہم نے کافی بات ہو گئی, یہاں پہ ہمیں لیپا سے ایک سوال آیا ہے.
میرا تعلق وادی لیپا سے ہے, ملک محمد ادریس میرا نام ہے. میرا ایرا سے یہ سوال ہے کہ وادی لیپا جو کہ مظفر آباد سے 100 کلومیٹر دور دراز علاقہ ہے, یہاں پر 6 مہینے جو ہے یہ برف کی وجہ سے یہ علاقہ مظفر آباد سے کٹا رہتا ہے, اور ایرا کے تحت جو پروجیکٹ یہاں مکمل ہونے تھے سکول اور ہاسپٹلز, اس وقت تک 10 سال گزرنے کے باوجود بچے جو ہے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. میں غرض ہائی اسکول جو لیپا ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہاں کی بچیاں اس وقت تک شیلٹرز میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور اسی طرح سے ہائی اسکول غائی پورہ اور نوکوٹ کے بچے بچیاں بھی اسی طرح سے جو ہے باہر کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کر رہی ہیں, اور وہاں سے خواتین کو مظفر آباد جو ہے علاج معالجے کی سہولیات کے لیے جو ہے لایا جاتا ہے. بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت تک لوگ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہیں. آخر یہ کب تک جو ہے لوگ اس علاج معالجے اور تعلیم کی سہولیات کو ترستے رہیں گے؟
سوال وادی لیپا سے ہے. لاہور میں میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں سرور باری صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فاروق احمد خان, لیکن یہ سوال موجودہ ایرا کے سربراہ سے ہے. بریگیڈیر صاحب کیا کہیں گے؟
یہ ان کے سوال میں ہی کچھ جواب موجود ہے کہ جب کنسٹرکشن سیزن صرف 6 ماہ کا ہے اور باقی ٹائم میں سویئر ویدر ہوتا ہے, تو اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان علاقوں میں جو کہ یہ ریکنسٹرکشن ہونی تھی وہ ذرا سلو ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ جو ڈونرز بھی اور جو کنٹریکٹرز تھے وہ دور دراز علاقوں میں پہلے تو پہنچ نہیں سکتے تھے, اور ڈونرز کی پریفرنس بھی یہی تھی کہ جی جو قریبی علاقے ہیں, جو کہ شہری علاقے ہیں, ان میں ان کو پروجیکٹس دیے جائیں اور وہ کمپلیٹ کیے جائیں. اس وقت ہماری پرائیورٹی نمبر 1 پر ایجوکیشن ہے, اور وزیراعظم پاکستان نے بھی 1000 اسکولوں کی تعمیر, جس میں سے کہ 500 اسکول آزاد جموں اینڈ کشمیر میں اور 500 اسکول خیبر پختونخوا میں بننے ہیں, وہ ہے. اور ہم پوری ایرا کی نمبر 1 پرائیورٹی پہ جو اس وقت کام ہے وہ جو اسکول رہ گئے ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو میں ان کو وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو پوری تن دہی اور محنت سے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز آپ ایک فرق محسوس کریں گے, خاص طور پہ تعلیمی اداروں کی کنسٹرکشن میں.
وادی لیپا سے جنہوں نے سوال کیا وہ کافی حد تک مطمئن ہوں گے کہ بریگیڈ صاحب نے ایک ایسی کمٹمنٹ دی ہے کہ بہت کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور وہ کریں گے. اسکولوں اور ہسپتالوں کی طرف زیادہ توجہ دی جائے گی, لیکن جنرل فاروق صاحب آپ کے سامنے بہت کچھ ہو رہا تھا. میں پھر آپ کو یاد دلا دوں, میں آپ کو انتظامی عہدے کے لحاظ سے یہ بات نہیں کروں, میں ایک ایسے آفیسر اور ایک ایسے اچھے آدمی کے طور پہ بات کروں جس نے اس سارے وقت کو دیکھا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے اختیار میں بہت ساری چیزیں نہ ہوں, لیکن آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں منصوبہ بندی آ سکتی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب آپ ریٹائرڈ ہیں تو مجھے امید ہے کہ اب آپ محکماتی معاملات کے حوالے سے بات نہیں کریں گے, بلکہ ایک ایسے تجربہ کار آدمی اور افسر کے حصے سے ایک ماہرانہ رائے دے سکیں گے کہ جس سے تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں, کیونکہ ہمارے اس وقت سارا گفتگو کا جو مقصد ہے, جو 10 برس پہلے ہم کی طرف رخ کر کے جو دیکھ رہے ہیں, وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ذمہ داریاں ٹھہرائیں کس پہ, بلکہ کہ ہم نے کیا سیکھا ہے. یہ مجھے بتائیے یہاں پہ جنرل فاروق صاحب کہ کیا اس وقت اس تباہی کی باقاعدہ اچھی سطح پہ کوئی اسیسمنٹ ہوئی تھی؟ مجھے معلوم ہے کہ 4 بلین بھی تھی, لیکن کچھ لوگوں نے نیسپاک نے غالباً 11 ارب ڈالرز کی, یعنی 11 ارب بلین ڈالرز کی کا ریکنسٹرکشن کی کاسٹ بتائی تھی. آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے اس بارے میں؟
جی اسیسمنٹ ہوئی تھی, لیکن مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ ابھی یاد نہیں ہے, لیکن جو پلیجز ہوئی تھیں وہ 5.2 بلین ڈالرز کی ہوئی تھیں within 1 month. دیٹ شوڈ کریڈیبلٹی آف دا گورنمنٹ کہ لوگوں نے ایک مہینے کے اندر ہی, جبکہ اسیسمنٹ تھی کہ شاید 3 بلین کے قریب کمٹمنٹ ہوں گی, 5.2 بلین ڈالرز کی کمٹمنٹ ہوئی تھیں.
یہ جنیوا میں جو کانفرنس ہوئی تھی؟
نو نو, یہ اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تھی.
جنیوا کے بعد ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے
جی, جنیوا کے بعد ہوئی تھی.
جنیوا میں ایمرجنسی طور پہ دی گئی تھی؟ ٹھیک ہے
جی, یہ 5.2 بلین ڈالرز کی کمٹمنٹ تھی, اینڈ دس واز اے ویری لارج سم. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ریلیف فنڈ میں 10 بلین جو روپیز وہ جمع ہوئے تھے. نا آپ کا جو سوال ہے کہ کتنی ریکنسٹرکشن پہ کتنی ان کی اسیسمنٹ تھی, وہ میرے پاس فگر نہیں ہوگا, لیکن ابھی جو بات چیت چل رہی تھی, میں جو بگڑے باجوہ ہیں ان کو پھر یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ سوالات جو ہو رہے ہیں کہیں پہ جو اسٹیٹ ریکنسٹرکشن اتھارٹی ہے اس کو بھی تو بیچ میں لے کے آئیں, ان کی بھی تو ذمہ داری ہے, وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. ساری جو سہولیات ہیں جو پرووائڈ کرنی ہے, زمین سے لے کے اور بہت سی دوسرے اسپیکٹس, اور انشور کرنا ہے گراؤنڈ کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن, وہ کرنی ہوتی ہے لوکل اتھارٹیز نے. ایرا جو ہے وہ بذات خود, ابھی میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں,
بہت اہم کوآرڈینیشن اشارہ کر رہے ہیں.
جی کوآرڈینیشن ان کی ذمہ داری ہے اسٹریٹیجک لیول کی, اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اسٹیٹ اور پروونشل جو ریکنسٹرکشن اتھارٹیز ہیں,
پروونشل بھی ہے اور مقامی سطح پر بھی آنی چاہیے. ہم اس موضوع پہ ذرا آگے بات کریں گے, لیکن ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے, میں ان سے لینا چاہ رہا ہوں ٹیلی فون کال. جی ہیلو.
ہیلو السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
ہیلو.
جی جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. پارسا صباحت بات کر رہی ہوں مظفر آباد سے.
جی مظفر آباد سے صباحت بی بی. جی جی
جی سر, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر بلیک لسٹ کمپنیز کو ایرا کے اعلیٰ حکام نے میگا پروجیکٹس دیے ہیں, اور ان میں سے کچھ کانٹریکٹرز تعمیراتی کام ادھورے چھوڑ گئے ہیں, مجھے پلیز یہ بتائیے کہ جن حکام نے ان کنسلٹنٹس کو اوکے کیا اور ان کی ایسے کانٹریکٹرز اوکے کیا, ان کی اور ایسے کانٹریکٹرز کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے کی گئی؟
بی بی سباحت مظفر آباد سے. بریگیڈ صاحب, یہ بلیک لسٹڈ کمپنیز کو بھی کچھ ٹھیکے دیے گئے ہیں, کچھ آپ فرمائیں گے اس بارے میں؟
اگر تو وہ مجھے میری مدد کر دیتی ہیں, اگر وہ مجھے بتا دیتی ہیں کسی ایک کمپنی کا نام, کیونکہ اس کے اوپر جو بھی ایکشن لینا ہوتا ہے, ہمارا ایرا کا کام ہے کہ جو بلیک لسٹ کنٹریکٹڈ ہیں ان کا نام پاکستان انجینئرنگ کونسل کو بھجوا دینا, وہ ان کو بلیک لسٹ کرتے ہیں. اور جو طریقہ کار ہے کانٹریکٹ دینے کا, اس میں بلیک لسٹڈ کمپنیاں جو ہیں وہ دوبارہ ٹھیکہ نہیں لے سکتی. جی, وہ دوبارہ ٹھیکہ نہیں لے سکتی.
سبحان بی بی, آپ ٹیلی فون لائن پہ ہیں؟
جی ہاں جی, میں
یہ بریگیڈ صاحب کچھ نام جاننا چاہ رہے ہیں, اگر آپ ابھی دے سکیں انہیں.
جی ہاں جی, ای سی ایل کا نام آئی تھنک اس سے فیملیئر ہوں گے, میں جو سب یقین ہے, شیر شاہ سوری کا ایک پل ہے, وہ تعمیر ہوا تھا کراچی میں, اور اس کی کنسٹرکشن کے فالٹ کی وجہ سے اس کو بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ.
آپ اگر تھوڑا سا دیکھیں تو ہاں جی, نیلم ویلی سائٹ پہ ایک میگا پروجیکٹ انہیں ہینڈ اوور کیا گیا ہے.
جی بریگیڈ صاحب, نام بھی آ گیا, اب آپ میرے خیال ہے مناسب کاروائی کریں.
اس وقت فوری طور پہ تو نہیں ہے کہ جی ان کے پاس نیلم ویلی میں کون سا پروجیکٹ ہے, لیکن میں ضرور اس کو چیک کر کے, اور اگر ایسا ہے تو اس کے خلاف
کاروائی
ہوگی. کوئی ایک انفارمیشن غلط ہوگی, یا وہ کمپنی بلیک لسٹ نہیں ہوگی, یا اس کو دیا نہیں گیا ہوگا, یہ میں صرف کہہ سکتا ہوں.
چلیں ٹھیک ہے, آپ نے وعدہ کیا ہے, ہم ایک اور سوال لیتے ہیں.
میں سعدیہ شریف مظفر آباد آزاد جموں کشمیر سے, میرا تعلق اس طرح سے ہے کہ میرا ہوم ٹاؤن ہے. ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت کام کیا, سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے آئی تھی, تو آپ کو خود بھی پتا ہے کہ اس ڈیوریشن میں کچھ ایسے لوگوں نے ان کا ناجائز فائدہ بھی بہت اٹھایا تھا. جو سٹی کے لوگ تھے, جیسے کہ وہ لوگ تو سٹی میں تھے ہی نہیں اس ٹائم, وہ تو چلے گئے تھے وہاں سے. اس کے بعد وہ جب آئے, ان کو ایک نیا سٹی دیکھنے کو ملا کہ جو ہمارے فیملیئر لوگ ہی نہیں ہیں. اب میں وہاں کی رہنے والی ہوں, مظفر آباد سٹی کی رہنے والی ہوں, ہم لوگ جس سٹی سے بلانگ کرتے ہیں, ہم لوگ وہاں پہ اپنے آپ کو اتنا سے کمفرٹیبل نہیں پاتے. انون لوگوں کا وہاں پہ ڈیرا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. اس کو ری چیک نہیں کیا گیا بالکل بھی, کہ جب یہ لوگ واپس آئے تھے تو ان سے پوچھا گیا تھا, ان سے کوئی ٹائم کوئی فگر ان کے لیے کوئی مینٹین کیا گیا تھا ان سے پوچھنے کے لیے کہ یہ لوگ کون ہیں جو یہاں پہ واپس ری سیٹ ہو رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ تو نہیں تھے.
جی بریگیڈ صاحب, لوگوں سے مشاورت ہوئی؟
جی, میں ان کے سوال سے, اول تو ہمارا ایرا کا مینڈیٹ نہیں تھا کہ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کرنا یا ان کے بارے میں جاننا. ابھی بھی بہت سارے کیسز ایسے ہیں, جیسے کہ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ 6 لاکھ کے قریب گھر بنا کر دیے گئے ہیں, اور بہت عرصے کے سال گزرنے کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے کلیمز ریز کیے اور وفاقی محتسب کے پاس بھی گئے, اور ایرا نے اس پہ اوپر اپنا سٹینڈ لیا, اور بہت سے کیسز کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو چکا ہے. اور وہ اسی طرح کے شاید لوگ ہیں جن کو یہ خاتون جن کے بارے میں ریفر کر رہی تھیں, کیونکہ یہ بعد میں آئے, یا انہوں نے ان کا کلیم بنتا نہیں تھا, جینون نہیں تھا. اور یہ جو کلیمز تھے جو کہ 6 لاکھ لوگوں کے, یہ تمام ادھر کے لوکل ریپریزنٹیٹو, ادھر کے ناظم, ادھر کے کونسلر, ان کی ویریفیکیشن کے بعد ان سب لوگوں کو پیسے ملتے تھے. تو ایسا ہو سکتا ہے جو یہ کہہ رہی ہیں, تو یقیناً ایسے لوگ ہوں گے, لیکن ان کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ایرا کی طرف سے فنڈنگ نہیں ہوئی ہوگی ان کے پروگرام کے لیے.
اچھا جنرل صاحب,
ان کے گھر بننے کے لیے.
جنرل فاروق ندیم صاحب لاہور اسٹوڈیو میں ہیں, اور ظاہر آپ کا براہ راست ایرا سے کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ جو چیزیں دیکھ رہی ہیں, مشاورت کرنا لوگوں سے مقامی سطح پر, جب آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا پورا سلسلہ چلایا تھا, تو کس حد تک مقامی سطح پہ مشاورت کا سلسلہ رہا ہے؟
دیکھیے, اگر اس کو,
کیونکہ آپ ابھی بات کر رہے تھے بہت اچھی مقامی حکومتوں کی سطح پر جانے کی.
جی دیکھیے, اگر 2005 کے زلزلے کے ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن کو دنیا سراہتی ہے, تو وہ میری وجہ سے نہیں سراہتی. وہ ایک ٹیم ورک, ایک پولیٹیکل ویل, اور ایک اوور آل جو کانٹیکسٹ تھا اس کے بیچ میں جو کام ہوا, اس کی وجہ سے وہ سراہتی. اس میں بنیادی جو عنصر تھا وہ ایک بڑی روبسٹ کوآرڈینیشن تھی فرام اسٹریٹجک آپریشنل ٹو ٹیکٹیکل لیول. تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں آپ کو. ایٹ اسٹریٹجک لیول, میں جب ایک ادھر پلان ہم بناتے تھے, وہ ہم شیئر کرتے تھے سارے اسٹریٹجک جو اسٹیک ہولڈرس تھے, جس میں آئی این جی اوز تھیں, انٹرنیشنل جو آرمڈ فورسز کے آئے ہوئے تھے ہیڈس, وہ جو کنٹینجنٹ آئے ہوئے تھے وہ, پاکستان کی جو کرتا دھرتا شخصیات تھیں سول سوسائٹی کی, ان کے ساتھ, اور پھر ایک اسٹریٹجک پلان کو امپلیمنٹیشن کی فیز میں ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. آپریشن لیول کے اوپر تین ڈیویڈ کوارٹرز تھے, تین ڈیویڈ کوارٹرز بالا کوٹ, مظفر آباد اینڈ مانسہرہ میں. یہ لوگ لوکل جتنی اتھارٹیز تھیں اور جتنی این جی اوز کام کرتی تھیں اور سول سوسائٹی کے لوگ کام کرتے تھے,
گورنمنٹ
ان سے کوآرڈینیٹ کرتے تھے. یہاں پہ آپریشن لیول ختم ہو جاتا تھا تو ٹیکٹیکل لیول کے اوپر بریگیڈ اور یونٹ لیول کے اوپر ہدایات تھیں کہ تمام لوگوں کو لے کے بیٹھو اور ان سے پوچھو کس کا گھر کیا, ڈاکومنٹیشن وغیرہ وغیرہ ہر چیز.
یہ آپ جو بتا رہے ہیں ایک تاریخ ہے, کیا اس قسم کا پروٹوٹائپ آپ کو استعمال کر کے آئندہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی گئی ہے؟
دیکھیے جو لا بنایا گیا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا, اگر آپ اس کی تھوڑی سی تفصیلات میں جائیں, وہ اتنا روبسٹ لا ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل ویل ہو اور اس آرگنائزیشن میں کوئی دم خم ہو تو پاکستان کے کسی حصے میں پروونشل اتھارٹیز کین اکوائر ایوری تھنگ ان اے ڈسٹرکٹ ایک چھوٹے سے حکم کی وجہ سے. اتنی روبسٹ اور اتنی پاورفل اس کو ہم نے وہ پاورز دی ہوئی لوکل لیول کے اوپر. لیکن کوآرڈینیشن جو ہے وہ تو لوکل اتھارٹیز نے کرنا ہے, کیونکہ سینٹرلی پلانڈ ایگزیکیوشن جو ہے وہ پروونشل لیول کے اوپر ہے اور اٹس اے ڈیسنٹرلائزڈ سبجیکٹ.
میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا, ہمارا یہاں پہ ایک وقفہ ہوا چاہتا ہے اور سیربین ابھی جاری ہے. ہم ٹاکنگ پوائنٹ میں زلزلے سے سیکھے گئے معاملات پر بات کر رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
آج کا سیربین ٹاکنگ پوائنٹ خاص طور پر اس بات پر ہے کہ پاکستان میں 10 برس قبل آنے والے زلزلے کے بعد جو بحالی کا کام ہوا اور تعمیر نو کا جو کام ہوا, اس میں کیا کچھ اب تک حاصل ہو سکا ہے, کیا کیا ناکامیاں ہیں, کیا سبق حاصل کیے گئے ہیں. اور اس میں ہمارے سننے والوں کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں ہمارے پروگرام میں پتن کے سرور باری صاحب, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فاروق احمد خان, اور ایرا کے موجودہ ڈپٹی چیئرمین بریگیڈیئر ابوبکر امین باجوہ. اس سے پہلے کہ میں ان لوگوں سے اور سوالات سامعین کے لے کے چلوں, اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھی طاہر عمران بیٹھے ہوئے ہیں. طاہر عمران, سوشل میڈیا پہ اس وقت کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اس ارتھ کویک کے حوالے سے؟
ارتھ کویک کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت کافی سارے کامنٹس جو ہمیں آتے رہے ہیں, اور پاکستان میں ارتھ کویک کے حوالے سے کل سے ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے. ہمیں جو اس پروگرام کے حوالے سے کوشچنز آتے ہیں ان میں سے کافی ساروں کے جواب دیے جا چکے ہیں, اور بعض لوگ ابھی بھی سوال پوچھ رہے ہیں. علی رضا مجھے کوشچن پوچھ رہے ہیں بالا کوٹ سے کہ کس ہلاکتوں کی تعداد ابھی تک معین نہیں ہوئی, کتنی ہلاکتیں بالآخر, کوئی نمبر وہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ریکارڈ ڈونیشنس کے بارے میں فدا حسین پوچھ رہے ہیں کہ اتنی گئیں, اگر اس میں کرپشن کے معاملات ہوئے تو کیا یہ نیب میں گئے معاملات گئے ہیں, اگر اس طرح کے معاملات کوئی ہوئے ہیں تو نیب میں لے کے جایا گیا ان کو یا نہیں لے کے گیا؟
شکریہ طاہر. اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, ہمارے پاس اور بھی کچھ سوالات ہیں جو یہی سبق جو ہم نے حاصل کیے ہیں یا کیا مستقبل کے لیے سوچا گیا ہے اس پر بھی کچھ سوالات ہیں, لیکن میں ذرا سا آگے بڑھنے سے پہلے سرور باری صاحب کے پاس جاؤں گا, پتن کے جو سربراہ ہیں ایک غیر سرکاری تنظیم کے, جنہوں نے اس بارے میں کافی جائزے لیے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے. سرور باری صاحب, آپ نے ابھی جنرل صاحب کی بھی گفتگو سنی ہیں اور سوالات بھی سنے ہیں, بریگیڈیئر امین باجوہ صاحب کی بھی بات سنی ہے. ایک چیز بڑی واضح آ رہی ہے, ایک تو یہ کہ جیسا آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ملٹی لیئرز ہیں, پھر یہ کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ساتھ ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن بھی ہے. یہ سب ہوتے ہوئے بھی یہ سارا مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ابھی تک مقامی سطح کی حد تک ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کیوں نہیں پہنچ پائی ہیں؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے جنرل صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ ہے وہ بہت کمپریہنسو ہے، گو کہ اس میں کچھ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، لیکن سب سے اہم اس میں جو بات ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس کا قیام عمل میں نہیں لایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے ایٹ دی ڈسٹرکٹ لیول، اس کا ذکر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ میں تو ہے، لیکن جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنے ہیں ان میں کہیں بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ذکر نہیں ہے. دونوں قوانین جو ہیں وہ آپس میں ان کا تال میل نہیں ہے. ایک تو بہت ضروری ہوگا کہ ان کو جو ہے سنکرونائز کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن ہے نیشنل لیول پر، اسی طرح پروونشل لیول پر ہے. پروونشل لیول پر
مجھے صرف ایک چیز بتائیے، یہاں پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کے اجلاس کتنے ہوئے اب تک؟
دیکھیے جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق فروری 2012 کے بعد ایک بھی اجلاس نہیں ہوا.
ٹھیک ہے، اب آپ اپنی بات جاری رکھیں، مجھے بات سمجھ میں آ گئی.
اور اسی طرح
یہ ترجیحات ہیں ہمارے یہاں.
جی بالکل، اس کے چیئرمین جو ہیں وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ میں ہیں، سینٹ اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی میں ہیں،
وہ سارے سربراہ، فوجوں کے سربراہ اور سیکرٹری اور چیف منسٹر سارے ہیں، لیکن اس کا اجلاس نہیں ہوا تین برس.
اور ڈی ڈی ایم اے جو ہیں ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز، وہ فارم ہی نہیں ہوئی ابھی تک، وہ فنکشنل نہیں ہے، اس لیے اس کا امپیکٹ نہیں بن رہا. تو اس لیے یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے خوف اس بات کا ہے کہ جو کنسٹرکشن کا جو لیول ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی پور ہے. لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو انہوں نے جو کنسٹرکشن کی ہے وہ ایرا کے ڈیزائن کے مطابق نہیں کی. تو اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ زلزلہ اس سے بھی ذرا کم آئے گا تو بہت بڑی تعداد میں جو ہے تباہی ہو سکتی ہے.
اللہ کرے ایسا نہ ہو.
میں ایک چیز ایڈ کر دوں، سرور باری صاحب نے جو
جی جنرل صاحب فاروق،
یہ جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بننی تھیں، یہ پروونشل گورنمنٹس نے ان کی نوٹیفیکیشنز کرنی ہے، فار دا سمپل ریزن کہ یہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، پروونشل لیول کا ہے، اور ان کے پیچھے آپ امیجن کریں نا کہ پولیٹیکل پرائرٹیز کیا ہیں. ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نہیں بنائیں گے تو آگے کام کیسے چلے گا؟
بالکل.
سیکنڈلی یہ جو بات کر رہے ہیں نا کنسٹرکشن کوالٹی کی، ہاؤزنگ جہاں تک تھی، ہاؤزنگ میں یہ گورنمنٹ نے بنا کے گھر نہیں تھے دینے، یہ انڈیویجولس نے بنانے تھے، ڈیزائن ایرا کا تھا، اور تین انہوں نے قسطوں میں ساتھ میں ان کو پیسے دینے تھے، اور ہر قسط دینے سے پہلے ان کی ٹیمز انسپیکٹ کرتی ہیں کہ کیا وہ ڈیزائن کے مطابق ہے، کیا وہ پیرامیٹر میٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور اس کے بعد نیکسٹ ریلیز ہوتی تھی. تو اگر یہ کنسٹرکشن کی کوالٹی، ہاؤزنگ کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، اگر انڈیویجول تھی اور اس میں اگر یہ خامیاں جیسے سروس صاحب فرما رہے ہیں ہوئی ہیں، باری صاحب فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انسپیکشنز جو ہیں وہ شاید اتنی کمپریہنسو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ ایشوز کھڑے ہوئے. لیکن مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ شروع کے دنوں میں ایران نے بہت کمپریہنسو پروگرام بنایا تھا، آؤٹ ریچ پروگرام، جس میں انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا تھا اور ڈیزائن ان کے کہنے کے مطابق
کافی سارے ڈیزائن اور نقشے آئے تھے. میں جنرل فاروق صاحب کو رکوں گا، اور ذرا کیونکہ ایرا کی بات ہو رہی تو آخر میں میں چاہوں گا کہ بریگیڈیئر ابوبکر امین باجوہ صاحب جو کہ ڈیپوٹی چیئرمین ہیں ایرا کے. جی بریگیڈیئر صاحب.
جی میں کوالٹی پہ ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا. میں اس چیز سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ جی ایرا کی جو ایرا نے جو کنسٹرکشن کی اور جو کہ ایرا کی سپرویژن میں یا مانیٹرنگ کے انڈر کنسٹرکشن ہوئی، 2005 سے آج تک تقریباً 130 سے زائد زلزلے ایسے ہیں کہ جو 4 سے 6 ریکٹر اسکیل کے درمیان آئے ہیں، اور الحمدللہ ایک بھی بلڈنگ ایسی نہیں ہے کہ جس کو کوئی ڈیمیج ہوا ہو ان تمام زلزلوں سے.
یہ آپ کی کوالٹی آگی. جی بریفلی اگر بات کر لیں.
دوسری بات، یہ کوئی چھوٹی سی وہ نہیں تھی جو ریکنسٹرکشن تھی، یہ 6 لاکھ گھر تھے، اور 6 لاکھ یہی بیسٹ پریکٹس ہے، اور اس کو یو این نے اکنالج کیا ہے کہ یہ بیسٹ پریکٹس ہے جس طریقے سے ایرا نے یہ کنسٹرکشن کرائی ہے، جس طریقے سے سپرویژن ہوئی ہے، اور وہ یہ ہر جگہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جی اسی طریقے سے ہاؤسنگ کی ریکنسٹرکشن کی جائے. جو یہاں پر میں ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ کترینا وہ بھی 2005 میں آیا تھا، یو ایس سے تمام ریسورسز کے باوجود آج تک اپنی ریکنسٹرکشن کمپلیٹ نہیں کر سکا.
یہ میں یہ ابھی کترینا اس میں بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں کوالٹی اور جو ڈیفینیشن ہے نا ریکنسٹرکشن کے اور دوسرے ملکوں میں بہت فرق ہے، اس لیے اس موضوع پر بھی ہم نہیں جائیں گے.
اس بات کو چھوڑتا ہوں، لیکن میں ایک چیز مینشن ضرور کرنا چاہتا ہوں. جو پہلے بھی یہ سوال آیا تھا کہ یہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ہلاکتیں کتنی ہوئی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ 73,500 کے قریب لوگ اپنی جانوں سے گئے تھے اور 128,304 لوگ تھے جو کہ سویر زخمی تھے۔
ہمارے صاحب یہ ساری اطلاعات ہم کل آپ سے لے چکے ہیں اور نشر بھی کر چکے ہیں، لیکن اس میں آخر میں
لگ رہا تھا جیسے دہرانے کی ضرورت
نہیں، آخر میں میں اجازت لوں گا۔ ہمارے ساتھ غیر سرکاری تنظیم پتر کے سربراہ باری نے شرکت کی ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سابق سربراہ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ فاروق احمد خان اور ایرا کے موجودہ ڈپٹی چیئرمین بریگیڈ ابوبکر امین باجوہ صاحب شامل تھے، لیکن ہم آپ لوگوں کو بھی سنواتے چلے ہمارے سننے والے مستقبل کے لیے کیا چاہتے ہیں۔
میں محمد داؤد چانڈیو ضلع لارکانہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا پاکستان کے حکمرانوں سے یہ سوال ہے، کیا پاکستان میں جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا گیا جس کے بعد جو آفت زدہ علاقہ ہو اس میں بحالی کا کام کیا جائے؟ شکریہ۔
میرا نام شہناز خان ہے، میرا تعلق مظفر آباد آزاد کرتا ہے۔ زلزلہ جو ہم نے دیکھ لیا وہ دیکھ لیا، جو ہماری جو ہم نے سہا وہ چلے وہ تو ہو گیا، لیکن ابھی بھی ہم دیکھیں تو رمضان میں بھی کافی مرتبہ زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں، اس کے بعد بھی آئے ہیں، کیونکہ ابھی بھی ایک تھریٹ ہے، یہ علاقہ ہمارا ایسا ہے جہاں بھی زلزلہ آنے کے چانسز ہیں۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ اب کیا گورنمنٹ کر رہی ہے۔
السلام علیکم، میرا نام شوزہ بسکری ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایرا کے نمائندے سے یہ پوچھنا ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے پاکستان کے متعلق جو عالمی اداروں کی رپورٹیں ہیں ان میں یہی آتا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو علاقہ ہے اسپیشلی کشمیر اور این ڈبلیو ایف پی کا علاقہ، یہ زلزلے کی فالٹ لائن پر آتا ہے۔ کیا کوئی ایسا سلسلہ بھی ہے کہ آئندہ زلزلے جیسی قدرتی آفات سے بچا جا سکے؟
میرا نام محمد داؤد چانڈیو ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا پاکستان میں جو قدرتی آفات آتے ہیں اس کے بعد پاکستان کے حکمرانوں سے بھول جاتے ہیں؟
میں مدین علی اور زئی پشاور سے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے حکمرانوں کو یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ وہ قدرتی آفات سے متعلقہ اداروں سے پہلے سے فعال بنائیں، کیونکہ جتنی بھی آفات آ چکے ہیں ان کو قابو کرنے میں بہت سی بےضابطگیاں سامنے آ گئی ہیں۔ ان کی ایسا تربیت کی یعنی ٹریننگ کریں کہ قدرتی آفات کے بعد جو تباہکاریاں آتی ہیں ایسے بہترین طریقے سے ایسے نمٹا جائے۔
میرے تینوں مہمان سرور باری صاحب، جنرل فاروق احمد خان صاحب اور بریگیڈ ابوبکر امین باجوہ صاحب، اگر آپ مجھے 30-30 سیکنڈز میں ان پر اپنے کامنٹس دے سکیں تو میں پہلے ابتدا کرتا ہوں بریگیڈ ابوبکر امین باجوہ صاحب سے۔
جی، میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایرا نے اس میں کیا کیا۔ ایرا نے ان تمام 9 ڈسٹرکٹس جن میں کہ زلزلہ آیا تھا اور ایرا ان میں بحالی کا کام کر رہا ہے، وہ ویسے تو ابھی وہ 12 ڈسٹرکٹ ہو چکے ہیں، ان تمام وہ سٹورز جو کہ امیجیٹ ریلیف اور ریسکیو کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، وہ ان تمام یونین کونسل اور ڈسٹرکٹ کونسلز میں وہ رکھوا دیے گئے ہیں اور ان کے پاس اس وقت موجود ہیں۔ خدا نخواستہ دوبارہ زلزلہ آتا ہے تو وہ تمام سٹورز فوری طور پر ان کی ہیلپ کے لیے موجود ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہماری ٹیم تمام جگہوں پر جا کر یہ لیکچرز یونیورسٹیز کالجز اسکولز میں دیتی ہے، اور جو نیا اسکول ابھی جس کا افتتاح ہوتا ہے اس سے پہلے جا کر ہماری ٹیمز زلزلہ، آگ اور فرسٹ ایڈ اس کی باقاعدہ تمام لوگوں کو تربیت دیتی ہے،
معائنہ کر دی۔ ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب، معذرت کے ساتھ۔ جنرل فاروق احمد خان صاحب، جی آپ اگر 30 سیکنڈ میں اگر اپنی بات کر سکیں پلیز۔
جی، قانون کیونکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بن چکا ہے اور یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے، پروونشل اتھارٹیز کو بھی چاہیے کہ اس قانون کے مطابق وہ تمام آرگنائزیشنز گراؤنڈ کے اوپر کھڑے کریں۔ فرسٹ رسپونڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹس، یونین اینڈ تحصیل اور ٹاؤن لیول کے اوپر ہوتے ہیں۔ جب تک یہ قانون امپلیمنٹ نہیں کرتے، پولیٹیکل ول نہیں کرتے شو اور پیسہ اس کے لیے ڈیڈیکیٹ نہیں کرتے، ہم ہمیشہ ان مسائل میں گرفتار رہیں گے۔
شکریہ لیفٹنٹ جنرل فاروق احمد خان۔ میرے ساتھ سرور باری، آپ اگر آخر میں اتنے ہی سیکنڈز میں یہ بتا سکیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ رسپونڈ کرنے کی صلاحیت کے بارے میں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کا فوری طور پر جو ہے وہ ان کو تشکیل دیا جائے، اور اسی طرح جیسے نیشنل لیول پر ہے اسی طرح ڈسٹرکٹ لیول پر بھی کمیشن ہونے چاہیے، اس میں سول سوسائٹی اور لوگوں کے نمائندے ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ پاورٹی کو بہت ضروری ایڈریس کیا جائے، کیونکہ جو پاورٹی ہے بڑھ رہی ہے، خاص طور پر آفت زدہ علاقوں میں پاورٹی کو ایڈریس کیا جائے، اور اس کے لیے جو کیونکہ پاورٹی ہی ونریبلٹی ہے، اگر لوگ ونریبل ہیں تو جو ہیزرڈز ہیں ان کو ضرور وہ زیادہ ہٹ کریں گے،
زیادہ ہٹ
تو اس لیے ونریبلٹی اور پاورٹی۔
بہت شکریہ پتن کے سربراہ باری صاحب، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سابق سربراہ لیفٹنٹ جنرل فاروق احمد خان صاحب، ایرا کے موجودہ ڈپٹی چیئرمین بریگیڈ ابوبکر امین باجوہ صاحب، آپ لوگوں کا اس ٹاکنگ پوائنٹ میں شرکت کا بہت شکریہ۔ آج کی سیروین کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ماپارا ایڈیٹر تھیں اور فیاض احمد پروڈیوسر تھے، لاہور سے تکنیکی معاونت دی عنایت نے، اسلام آباد میں اسٹوڈیو مینیجر تھے اسرار الحق، اور لندن میں رابن شرائڈر تھے اور ظہیر الدین بابر اور طاہر عمران نے ہماری معاونت کی. اس کے ساتھ ہی سقلہ نمائم کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے.
اس سال کا امن نوبل انعام ملک میں جمہوریت کی راہ ہموار کرنے کے سلسلے میں تیونس کی تنظیم نیشنل ڈائلگ کوارٹیٹ کو دیا گیا ہے. پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے بعد پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفے واپس لینے کا اعلان کیا ہے. سیرین آبزرویٹری کہتی ہے کہ شام میں تمام روسی دعووں کے باوجود شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے حلب کے شمال میں کئی علاقوں پر قبضہ کیا ہے. یورپی یونین کے پناہ گزینوں کی آباد کاری کے منصوبے کے تحت اٹلی میں موجود آٹریا کے قریباً 20 پناہ گزینوں کو سویڈن بھیجا گیا ہے. جرمنی کہتا ہے کہ رواں برس ملک میں پناہ گزینوں کے رہائشی مقامات پر ہونے والے حملے گزشتہ برس سے 3 گنا زیادہ ہیں. اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 5 فلسطینی ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.